लैपटॉप से फर्क नहीं।
صلى الله محمد وآل محمد صلى الله آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آگے آگے تشریف لائیے. کل بھی آپ سے گزارش کی تھی بہت شکریہ آپ لوگ آئے اور قریب آ جائیں مزید قریب آ جائیں سلوات پڑھتے ہوئے. صلی اللہ محمد وآل محمد صلی اللہ محمد. علامہ صاحب کو دعوت ہوں گا مجلس کے لیے. آپ سب سے درخواست ہے کہ تین دفعہ بابا دولت سماعت پڑھیے صلی اللہ محمد و آل محمد.
مرحومین مومنین و مومنات شهدای اسلام و سوره فاتحه. صلوا علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهل وصلاة والسلام على سيد المرسلين وشفيع المذنبين وخاتم النبيين نبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كل ولي من قدد بن الحسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك ودمده فيها دليلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى
الله عليه وسلم.
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تنظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون سلام
اللهم صل على محمد وآل محمد
بارك الله فيك
اللهم صل على محمد وآل محمد
السامعين آج سلسلے کی دوسری مجلس ہے کل عنوان اعلان کر دیا گیا ہے کہ دنیا میں ہر انسان کامیابی چاہتا ہے کامیابی کے اسباب کیا ہیں کہ انسان دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آخرت میں بھی کامیاب رہے کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن کریم نے فرمایا ایک اہم مسئلہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا آخرت میں دونوں کے لیے لازمی ہے کہ آپ معرفت النفس کا علم حاصل کریں. معرفت النفس یعنی سیلف نالج, اپنے بارے میں علم حاصل کریں. قرآن نے بھی کہا اور حدیث نے بھی کہا, پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ من عرف نفسہ فقد عرف من, جس نے خود کو پہچان لیا اسی نے اپنے رب کو پہچان لیا, جس نے خود کو نہیں پہچانا وہ اپنے رب کو بھی نہیں پہچانے گا. صلوات پر محمد و آل محمد. دیکھیے ہمارے پاس قرآن اور اہل بیت دو بڑے سورسز ہیں نالج کے, اور یہ وہ نالج ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے, ڈاؤٹ نہیں ہے, 100% یہ 100% جو صحیح نالج انسان کو ملے گی تبھی انسان کامیاب ہو جائے گا. آپ دیکھیے قرآن کریم ہے اور اہل بیت کی طرف سے بہت سارے خزانے ہیں, ان میں سے خزانہ مولا علی علیہ السلام کا کیا ہے, نہج البلاغہ. صلوات پر محمد. نہج البلاغہ میں وہ خزانے ہیں, وہ باتیں ہیں جو انسان پڑھے تو انسان کی روح تازہ ہو جاتی ہے اور انسان کی عقل جو ہے وہ طاقتور ہو جاتی ہے, کیونکہ انسان کی جب عقل زیادہ طاقتور ہوگی تو انسان غلطی نہیں کرے گا, خطا نہیں کرے گا. جب خطا نہیں کرے گا تو جو بھی کام کرے گا اس میں اسے کامیابی ہوگی. صلوات پر محمد و آل محمد. ضرور نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں. دو آدمی ہمیں ملے تھے امریکہ میں, ایک انگریز تھا امریکن تھا جو مسلمان ہوئے. ہم نے کہا آپ کیوں مسلمان ہوئے؟ کہا مجھے شوق تھا مذاہب کے بارے میں تحقیق کرنے کا, تو میں نے چاہا کہ اسلام کے بارے میں ریسرچ کروں. تو مسلمان میرا ایک دوست تھا, میں نے اسے کہا مجھے قرآن مجید دے تو میں اس کے بارے میں تحقیق کروں. انہوں نے کہا آپ مسلمان نہیں, ہم آپ کو قرآن مجید نہیں دے سکتے, حالانکہ ترجمے والا قرآن دے سکتے ہیں. اس بیچارے کو نہیں پتا تھا. کب مجھے جب قرآن نہیں دیا تو میں نے کہا میں ریسرچ کیسے کروں گا, اسلام کی کتاب ہے قرآن ہے, آپ تو مجھے قرآن نہیں دے رہے تو میں ریسرچ کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا قرآن مجید نہیں دیتے, ہم تجھے نہج البلاغہ دے سکتے ہیں, انگلش میں نہج البلاغہ. میں نے کہا یہ کس کی کتاب ہے؟ کہا یہ حضرت علی علیہ السلام کی. حضرت علی علیہ السلام کون ہے؟ یہ نبی پاک کے پہلے جانشین ہے. کہا میں کتاب پڑھتا گیا اور میرا دل جو ہے ایمان سے روشن ہوتا ہے, اور جب کتاب میں نے پوری ختم کر لی میں نے کہا جب نبی کے جانشین کا یہ علم ہے تو ان کا علم کتنا بلند ہوگا. صلوات پر محمد. نورانی کتاب ہے, اپنے غیر مسلمان عیسائی دوستوں کو آپ دے سکتے ہیں. کہا اس کے بعد میں مسلمان ہو گیا. اور اسی طرح سے کہ نیو جرسی میں عرب مصری ملا تو اس سے بھی ہم یہ جو بھی ملتا ہے پوچھتے بھائی آپ کیوں شیعہ بن گئے؟ اس نے کہا کہ میں یہاں نیو جرسی میں آ گیا, میرے دوست کو شیعہ تھا, انہوں نے مجھے نہج البلاغہ دے دی. اب میں عرب ہوں, مجھے فصاحت بلاغت کا پتہ ہے, یہ انڈین تھے یہ تو ترجمہ صرف پڑھتے تھے, میں عرب تھا تو میں فصاحت بلاغت دیکھ رہا تھا تو میری عقل حیران ہو گئی کہ ایسی کتاب میں نے مصر میں نہیں پڑھی, آج تک نہیں پڑھی, اور پڑھتا چلا گیا میرا ایمان بڑھتا چلا گیا, اور جب کتاب میں نے ختم کر لی تو میرے دل نے اور میرے دماغ نے یہ کہا جب ایسا انسان کامل موجود ہو تو پھر کسی کو حق نہیں ہوتا کہ وہ نبی کا جانشین بنے. صلوات پر محمد. قرآن نے کہا ہے کہ عالم اور جاہل برابر
نہیں ہو سکتے، ایسا عالم موجود ہو تو اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا شخص نبی پاک کا جانشین نہیں ہو سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہر ایک کو حق ہے اپنے امام کی تعریف کرے، ہر ایک کو حق ہے اپنے پیر کے فضائل بیان کرے۔ یہ تو انسان آزاد ہے، ہم کہتے ہیں جسے بھی آپ امام مانے، جسے بھی اپنا رہبر مانے، انسان آزاد ہے، لیکن جسے بھی رہبر بنائے پہلے یہ دیکھ لے کہ اس کا کوئی اثر بھی ہے، کیونکہ اثر سے مؤثر کا پتہ چلتا ہے۔ اثر سمجھتے ہیں جیسے سورج نکلتا ہے، روشنی اس کا اثر ہے، پتہ چلتا ہے سورج نکلا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کسی کو بھی امام مانتے ہیں، کسی کو بھی رہبر مانتے ہیں، کسی کو بھی نبی کا جانشین مانتے ہیں، کسی کو بھی خلیفہ مانتے ہیں، آپ کو حق ہے، آپ کی مرضی ہے، جس کو بھی مانے، لیکن اس کا کوئی اثر تو دکھائے، اس کی کوئی چھوٹی کتاب تو دکھائے، اس کی کوئی دعاؤں کی کتاب تو دکھائے۔ آج دنیا نہیں دکھا سکتی، کہتے ہیں وہ بڑے ہیں، ہم کہتے ہیں بڑے تب ہوں گے جب ان کا اثر دکھائیں گے۔ ہم نے کہا مولا علی بڑے ہیں، مولا علی کا اثر نہج البلاغہ موجود ہے اور پوری کائنات کو چیلنج ہے، کوئی کتاب نہج البلاغہ جیسی دکھا دے۔ صلوات کوئی محمد جب کوئی کتاب نہج البلاغہ جیسی نہیں دکھا سکتا تو یہ طے شدہ امر ہے کوئی انسان مولا علی جیسا بھی نہیں دکھا سکتا۔ نبی کے بعد کوئی انسان اتنا عظیم شان نہیں ہے، اور صحیح فعلویہ بھی ہے جو مولا علی کے دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ صلوات پر محمد والا عزیزان گرامی، معرفت نفس کے ایک شعبے پر گفتگو ہو رہی تھی، وہ کیا ہے؟ ایموشن۔ ایموشنز کو انسان اگر نہ سمجھے تو انسان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ جو ڈپریشن میں ہیں، ٹینشن میں ہیں، ان بیچاروں کے پاس ایموشن کا علم نہیں۔ اکثر جو خودکشی کرتے ہیں ان کے پاس ایموشن کا علم نہیں، یعنی اگر معرفت و نفس نہیں ہے دنیا بھی انسان کی برباد، آخرت بھی انسان کی برباد۔ آج سوال کیا گیا کہ آپ نے کل بتایا غصہ بری چیز ہے، تو غصہ جو ہے یہ اللہ پاک نے کیوں دیا انسان؟ عزیزان گرامی، یہ جتنے ایموشن ہیں یہ برے اس وقت ہیں جب انسان جاہل، اگر انسان عالم بن جائے تو یہ سارے ایموشن انسان کے پرفیکشن کے لیے، انسان کے کمال کے لیے، انسان کے تکامل کے لیے بہت ضروری ہیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہ پاک نے آپ کو غصہ کیوں دیا؟ اگر آپ کو اللہ غصہ نہ دیتا تو پتہ کیا ہوتا؟ کوئی ڈاکو چور گھر میں آ جاتا، وہ آپ کا سامان سارا اٹھا کے لے جاتا، آپ ہنستے رہتے، یہ غصہ ہی نہیں ہے تو آپ دفاع نہیں کرتے۔ کوئی بدماش آ جاتا، آپ کے بیوی کو مارتا، بچوں کو مارتا، آپ صرف دیکھتے رہتے، ہنستے رہتے۔ یہ غصہ جو اللہ پاک نے دیا ہے یہ انسان کے ڈیفینس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر انسان کے اندر غصہ نہ ہو، نہ انسان خود کا ڈیفینس کر سکتا ہے، نہ بچوں کا، نہ بیوی کا، نہ گھر کا، نہ اپنے ملک کا۔ صلوات پر محمد علیہ وسلم۔ آپ نے دیکھا یہ غصہ بہت ضروری ہے تاکہ انسان اپنا دفاع کر سکے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ آگ ہے، آپ کے کنٹرول میں ہونی چاہیے، آپ پہ کنٹرول نہ کر لے۔ صلوات پر محمد علیہ وسلم۔ اور اس میں بہت زیادہ انرجی ہے، اب غصے میں بہت انرجی ہے، اگر اس کو پازیٹیولی آپ خرچ کریں تو بہت کچھ عظیم انسان آپ بن سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں جتنے بڑے بڑے عظیم انسان گزرے ہیں وہ بہت غصے والے تھے، مگر انہوں نے کبھی غصے میں آ کر کسی کو تماچا بھی نہیں مارا، پھر وہ عظیم انسان نہیں بن سکتے تھے۔ انہوں نے اس غصے کی انرجی کو استعمال کیا۔ اپنے کمال کے لیے، اپنے پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے. اب میں مثال دوں تو آپ سمجھ جائیں، بہت ساری ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے غصے سے فائدہ دیا. مثلا امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کتنے عظیم لیڈر بنے، کتنا بڑا عظیم انقلاب لیا. اب ان کی عمر 7 یا 8 برس ہے، 7-8 برس میں ان کے والد کو شہید کر دیا گیا، کیونکہ ان کے والد مظلوموں کی مدد کرتے تھے، اور جو بہت بڑا خان سردار تھا وہ لوگوں پہ ظلم کرتا تھا، اور ان کے والد مظلوموں کے ساتھ اٹھ کے ان کا دفاع کرتے تھے. کہا یہ سید ہمارے راستے میں رکاوٹ، اس کو مار مار دیا گیا. امام خمینی کی عمر تھی 7-8 سال. اب قاتلوں کو سزا ملنا چاہیے جنہوں نے قتل کیا اس سید عالم کو. یہ ایک گورنر کے دروازے پر گئے کہ بھی ہمارا والد قتل ہوا، چھوٹے اور بڑے بھائی کے ساتھ، خاندان کے ساتھ اپنا حق لینے کے لیے اس عالم کو سزا ملنی چاہیے. شہید کر دیا گیا، نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا. پھر اس سے بڑے افسر کے پاس گئے، پھر اس کو تہران میں گئے، پھر اس وزیر کے پاس، اس گورنر کے پاس. تقریباً امام خمینی کا ایک ہفتہ اس بچپنے میں ہر دروازے کو کھٹکھٹایا کہ انہیں عدل مل جائے، ان کے والد کے قاتل کو سزا ملے. مگر وہاں عدل ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں، ظلم کا راج تھا. اب یہ غصہ جمع کیا انہوں نے. ایک تو یہ ہے کہ انسان کے پاس جب علم نہیں ہوتا تو انسان کیا کرتا، ان غصے میں آ کر کسی کو قتل کر دیتا. یہ غصہ انرجی ہے، امام خمینی نے اس کو انرجی میں تبدیل کیا کہ میرے ملک میں ظلم ہے، عدل نہیں ہے، میں کیا کروں کہ یہ ظلم ختم ہو جائے. کہ یہ ظلم تب ختم ہوگا جب اللہ کے احکام نازل ہوں گے، جب قرآن کی حکومت ہوگی. اس وقت ظالموں کی حکومت ہے، بدماشوں کی حکومت ہے، لٹیروں کی حکومت ہے، چوروں کی حکومت ہے، قرآن کی حکومت نہیں ہے. تو قرآن کی حکومت کیسے لا سکتا ہوں؟ میں مجتہد بنوں، میں عالم بنوں، میں مرجع بنوں، تو میری جو بات سنیں گے. اب یہ جتنا غصہ تھا یہ انرجی میں تبدیل کیا علم حاصل کرنے میں، اور اتنا علم حاصل کیا کہ کئی صدیوں میں ایسا عالم نہیں گزرا. سلمان اللہ، یہ غصہ جو انرجی میں تبدیل ہوا. ایسا عالم مجتہد نہیں گزرے جو فلسفہ میں بھی مجتہد ہو، عرفان میں بھی مجتہد ہو، سیاست میں بھی مجتہد ہو. 7-8 سبجیکٹ میں اکثر مجتہد ہوتے تھے، فقہ ہو گیا، حدیث ہو گیا، تفسیر قرآن، علم رجال، منطق وغیرہ. مگر امام خمینی نے اس سے زیادہ علم حاصل کیا. ہاں، ایسا علم حاصل کیا کہ آپ نے دیکھا کہ اسی طریقے سے جیسے چاہتے تھے ملک سے ظالموں کی حکومت کو ختم کر دیا. صلوات پر محمد و آل محمد. اب آپ کا بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے، آپ غصے میں آتے ہیں، اس غصے کو بجائے اس کے کہ بچے کو تماچا مارے، وہ بچہ نہیں سدھرے گا. اس غصے کو انرجی میں تبدیل کر سکتے ہیں کہ یہ میرا بچہ کیوں بگڑ رہا ہے اور میں اسے کیسے سدھاروں، میرے پاس تو خود علم نہیں ہے، میں کیسے اس کی تربیت کروں. یہی غصہ جو بچہ آپ کا بگڑتا ہے اس کو انرجی میں والدین تبدیل کرے، ماں اس کو انرجی میں تبدیل حال کرے، باپ اس کو انرجی میں تبدیل کرے. اور کیا کرے کہ مجھے اتنا علم آنا چاہیے تاکہ میں بچوں کی صحیح تربیت کر سکوں. سلوات پر محمد. اسی طرح سے یہ علم جو ہے، اس وقت جب انرجی غصے میں، انرجی کو غصے اور انرجی کا ریلیشن ہے، جب آپ تبدیل کریں گے تو آپ علم حاصل کریں گے تاکہ میں دوسروں کی اصلاح کروں. عزیزان گرامی، غصہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اپنی کم علمی کی وجہ سے. اگر ہمیں علم ہو جائے کہ یہ جو غصہ کر رہے اس کا نقصان کیا ہے، ایک میڈیکلی نقصان، سائنٹیفک نقصان، ظاہری نقصان، اگر پتہ چل جائے تو بہت سارے لوگ غصہ چھوڑ دیں. اب غصہ مثلا ایک بچے نے غلط کام کیا، آپ کا بیٹا گلاس توڑ دیا، سبزی کا سالن گرا دیا، ضد میں آ گیا، اب والدین غصے میں آ گئے، ڈانٹتے ہیں یا تھپڑ مارتے ہیں، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر غصے میں آ کے اس کو تھپڑ ماریں گے تو یہ سدھر جائے گا، تبھی والدین غصے میں آ گئے، اگر بچے کو تھپڑ مارا ہم نے سدھر جائے گا، اگر غصے میں آ گئے سدھر جائے گا، یہ بالکل عقیدہ باطل ہے۔ مجھے اکثر والدین اسی لیے غصے میں آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں غصے میں آ کر ہم بچے کو سدھار دیں، امپاسیبل ہے، آج سائیکولوجی سے بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، غصے میں آنا سمجھتے ہیں آپ کیا، مطلب بچہ ہر چیز رہا ہے غصے میں آ گیا، آپ ہی غصے میں آنا چاہتے ہیں، یعنی آپ چاہتے ہیں آگ کو آگ سے بجھائیں، کیا آگ کو آگ سے بجھایا جا سکتا ہے؟ ہر گیا ایک انسان بچہ کبھی غصے میں آ جاتا ہے روتا ہے کیا اس کے ایموشن ہے، اور والدین بھی غصے میں آتے ہیں، یعنی بالکل اسی طرح سے کہ آپ آگ کو آگ سے بجھانا چاہتے، امپاسیبل۔ آئیے میں ابھی سائیکولوجیکلی آپ کو ثابت کر کے بتاؤں کہ اگر آپ غصے میں بچے کو سمجھانا چاہتے ہیں بچہ ڈر جائے گا، اس وقت چپ ہو جائے گا، آپ سمجھ گئے سدھر جائے گا، نہیں سدھرے گا، کبھی نہیں سدھرے گا، وہ تھپڑ کی وجہ سے وقتی طور پہ ڈر جائے گا، وہ کام نہیں کرے گا، لیکن دوبارہ وہی کرے گا، تیوار وہی کرے گا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کیا مطلب، جب آپ غصے میں آتے ہیں تو انسان کے بچے کے بھی انسان بڑے کے بھی دو برین ہیں اللہ نے، وہ دو برین کیا ہے آسان سمجھا، ایک ہے ایموشنل برین اور ایک ہے تھنکنگ برین۔ جب آپ غصے میں آتے ہیں اس وقت سوچ نہیں سکتے آپ کچھ بھی، اس وقت تھنکنگ برین جو ہے لاک ہوتا ہے، اس کا دروازہ بند ہوتا ہے، ایک ایموشنل برین ہے جذباتی دماغ اور ایک سوچنے والے۔ جب آپ غصے میں آتے ہیں تو خود بخود وہ بچہ جو ہے اس کا بھی برین ایکٹیو ہوتا ہے ایموشنل، بچے کو آپ نے ڈانٹا، آپ نے جیسے آپ نے اس کی انسلٹ کی، بچہ بھی بالکل آپ کی طرح اسے احساس ہے، چھوٹا بچہ ہے نا، دو مہینے کا بچہ، ایک مہینے کا بچہ، آپ اس کو مسکرائے وہ بھی مسکرائے گا، آپ غصہ کریں وہ ادھر منہ کر، چھوٹا بچہ ہے، اس کو بالکل احساسات ہیں، فیلنگز ہیں، آپ اسے پیار کریں مسکرائے گا، آپ غصہ کریں وہ روئے گا یا منہ آگے ادھر پلٹا دے گا، یعنی چھوٹا بچہ ہے، یہ تو بڑا بچہ، چار بچے، چار سال کے، دو سال کے بچے کو آپ ڈانٹتے، تین سال کو اسے احساس ہوتا ہے، جب اسے آپ ڈانٹتے ہیں اسے احساس ہوتا ہے میری انسلٹ ہوئی ہے، جب اس کی انسلٹ ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس کا ایموشنل برین جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، جذباتی دماغ۔ اب آپ جو بھی نصیحت کریں وہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے آگ میں اور پیٹرول ڈالنا، یہ بھی حدیث میں ہے، یہ بھی علم اخلاق میں اسلامک سائیکالوجی میں بتاتے ہیں، جب بھی کوئی آدمی غصے میں ہو اسے نصیحت نہ کرو، حتیٰ قرآن کی آیت بھی نہ بتاؤ، حدیث بھی نہ بتاؤ، کیونکہ وہ اس کا کچھ فائدہ اسے نہیں ہوگا، کیونکہ تھنکنگ برین تو ہے نہیں، یہ حیوانی برین ہے، ایموشنل حیوان، نفس ہمارا شیطان جسے آپ نے کہا اس پہ کنٹرول کر رہا ہے، فٹ بال کی طرح شیطان کے پاؤں میں ہے، اب نصیحت کا فائدہ ہی نہیں ہے اس وقت، رہنے دیں ہمیں، صبر کریں جب نارمل ہو جائے، تھنکنگ برین اس کا کام کرے۔ تو بچہ بھی اسی طریقے سے، بڑا بھی اسی طریقے سے ہے، اب بچے کو اگر آپ نے غصے میں کوئی چیز کہی تو وہ نصیحت اثر ہی نہیں کرے گی، کیا ہوگا، اس کا ایموشنل برین جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا، لہذا آپ جو بھی کہیں گے وہ ڈر کی وجہ سے چپ رہے گا مگر اندر سے وہ جلتا رہے گا۔ صلوات پر محمد و آل، عزیزان، لہذا یہ والدین کو اپنا عقیدہ بدلنا چاہیے۔ آئیے قرآن کی آیت سناؤں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ نصیحت کبھی غصے میں نہ کیا کریں، اس کا کچھ فائدہ نہیں، الٹا نقصان۔ حضرت لقمان، سورہ لقمان بھی ہے، حضرت لقمان فرماتے ہیں یا بنیہ، یہ نصیحت کرنا، یا بنیہ، بہت پیارا لفظ ہے عربی میں نا، او میرے لال، او میرے بیٹے، میرے جگر. پہلے کیا کر رہے ہیں؟ اس کا تھنکنگ برین جو ہے نا وہ ایکٹیو کر رہے ہیں. جب آپ بچے کو پیار کرتے ہیں نا تو نارمل ہو جاتا ہے، اس کا تھنکنگ برین کام کرتا ہے. یا بنیا، او میرے بیٹے ادھر آؤ، پیار سے بلاتے نہ کہ ڈانٹتے نہ کہ ڈپٹتے. لا تشرک باللہ، میرے لال اور میرے بیٹے کبھی شرک نہ کرنا. ان شرک لظلم عظیم، جب بھی منع کریں کسی چیز سے اس کا لاجک بتائیں، اس کا سبب بتائیں، اس کا ریزن بتائیں. بیٹا یہ کام نہیں کرو، کیوں؟ اس میں یہ نقصان ہے. بیٹا یہ کام نہیں کرو، اس میں یہ نقصان ہے. نقصان ضرور بتائیں، دلیل ضرور دیں. زبردستی خوف سے، آپ کے خوف سے کوئی چیز ترک نہ کرے، بلکہ دلیل کے ساتھ میرے بیٹے شرک نہ کرو، کیونکہ شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. صلوات پڑھو محمد. اب آپ نے دیکھا یہ طریقہ ہے قرآن کا، پیار سے بچے کو محبت سے سمجھایا کرے. اور یہی آج سائیکالوجی میں ثابت ہوا ہے کہ بچے کی اچھی تربیت اگر کرنا چاہتے ہیں اولاد کی، تو ایک چیز کا والدین خیال رکھے. بہت سارے والدین کو علم نہیں ہے، اسی لیے معرفت النفس کا علم ہوگا تو انسان بچوں کی بھی صحیح تربیت کر سکے. کہتے کیوں بعض بچے بہت ذہین ہیں، کیوں بعض بچے بہت کریٹو ہیں، انٹیلیجنٹ ہے، اس میں والدین کا بہت رول ہے. کیوں بعض بچے بہت کامیاب ہیں؟ سائیکالوجی میں، کئی یونیورسٹیوں میں، ماڈرن سائیکالوجی میں اس پہ بہت ریسرچ ہے، ہزاروں بچوں پر تجربے کیے گئے. کیوں یہ بچہ ذہین ہے اور کیوں یہ بچہ ڈل ہے، کیوں یہ بچہ کریٹو ہے اور اس کے پاس کوئی کریٹیوٹی نہیں، کیوں، وجہ کیا؟ دیکھا گیا ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے انسان کی زندگی میں، خصوصاً بچوں کی زندگی، وہ ہے سیلف اسٹیم. کہا جن بچوں کے اندر والدین نے ان کا سیلف اسٹیم بڑھایا ہے، وہ بچے بہت انٹیلیجنٹ ہیں، بہت ہوشیار ہیں، بہت با ادب ہیں، با اخلاق. کچھ والدین بیچاروں کو علم نہیں ہے کہ سیلف اسٹیم کیا بلا ہے، وہ الٹا دن میں 10 مرتبہ بچے کی سیلف اسٹیم کو تباہ کر اسے ڈان کر. اوے ادھر آ، یہ اوے انسلٹ ہے، بچے کی توہین ہے. کہتے ہیں بچے کی انسلٹ نہ کرو. حدیث، اکرمو اولاد، اپنے اولاد کی عزت کرو، رسپیکٹ کرو. بہت سے والدین یہ جانتے ہی نہیں رسپیکٹ، یہ بچوں کی بھی رسپیکٹ کرنی. چھوٹا بچہ اگر آپ اپنے لیے پلیٹ رکھتے ہیں تو بچے کے لیے بھی پلیٹ رکھیں، رسپیکٹ کریں. یہ سیلف اسٹیم کیا ہے؟ اسلام میں بھی بہت اس کی اہمیت ہے، اسے کہتے ہیں عزت نفس. عزت نفس کے ذریعے سے آپ بچوں کی بہت اچھی تربیت کر سکتے ہیں. بیٹے کو عزت دیں. کیسے سیلف اسٹیم بڑھائیں گے؟ مہمان آ گئے، آپ بچے کی تعریف کریں، میرا بچہ بہت اچھا ہے، نمازی ہے میرا بچہ، اس کی سیلف اسٹیم بڑھے گی. میرا بچہ با ادب ہے. کچھ نادان والدین آتے ہی کہتے میرا بچہ نالائق ہے. صلوات پڑھی محمد. تو کیا ہوگا؟ بچے کی سیلف اسٹیم گر جائے گی. جتنی سیلف اسٹیم بچے کی گرے گی، اتنا وہ سائیکالوجی مریض ہو جائے گا، اس کا حافظہ ضعیف ہو جائے گا، کریٹیوٹی. کیونکہ سیلف اسٹیم سے کیا ہوتا ہے؟ جب آپ بچے کی تعریف کریں گے تو سیلف اسٹیم سے بچے کے اندر انرجی آتی ہے، انرجی آتی ہے. شاباش کریں آپ، اس کو واہ واہ کریں، انعام دے، پرائز دے. بیٹے نے، میرے بیٹے نے، آپ دیکھیے کیوں ہمارے یہاں بسم اللہ کی رسم ہے، بچے کو بسم اللہ کراتے ہیں، اس کی رسم جمع ہوتی ہے، انڈیا پاکستان میں رواج ہے، اس کو ہار پہنائے جاتے ہیں. یہ سیلف اسٹیم بڑھیا، عقل مندی ہے، بسم اللہ کیا ہے، پہلے دن بسم اللہ کرے، اسکول جائے، اس کو سیلف اسٹیم بڑھائیں اور اس کو بتائیں بیٹے یہ کام غلیظ ہے، تم مسلمان ہو، تم مومن، یہ حرام تو حیوان کھاتے ہیں، تم حیوان نہیں، تم انسان ہو، انسان سے بلند تو مسلمان ہو، مسلمان سے بلند تم مومن ہو، تم شیعہ ہو. تو یہ سیلف اسٹیم بڑھانا ہے، یہ حقیر کام ہے، یہ پست کام ہے، یہ ذلیل کام ہے. تم تو عظیم انسان ہو، یہ تمہارے شان کے خلاف ہے. صلوات پڑھیں محمد. اس طرح طرح سے بچے کی جس قدر سے اسٹیم بڑھائیں گے بچہ کہے گا یہ ذلیل کام ہے, میں ذلیل تھوڑی. اور اٹھتے بیٹھتے والدین بچے کو خود ہی کہتے ہیں ذلیل ہے, تو وہ ذلیل ہی ہو جاتا ہے. سب عزیز و توہین نہ کریں بچوں کی, عزت دیں بچوں کی عزت. قرآن حدیث انداز بتا رہے ہیں کہ سیلف اسٹیم بچے کی بڑھائے. اب عزت نفس دیکھیں کتنا اہم مسئلہ ہے اسلام میں, فقہ میں بہت اس کی تعلیم. ایک مثال سے اندازہ لگائیں, حکم شریعت کا آپ بس میں جا رہے ہیں, گاڑی میں جا رہے ہیں, سفر میں جا رہے ہیں, نماز کا وقت آ گیا, آپ کے پاس پانی نہیں ہے وضو کے, دوسرے آدمی کے پاس پانی ہو اسے آپ جانتے ہیں, اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں, اپنے ذات کے لیے کام نہیں, اللہ کی نماز. لیکن آپ کو پتا اس آدمی سے اگر میں نے پانی لیا تو یہ آدمی تھوڑا خصیص ہے, یعنی پہلے تجربہ ہو چکا, یہ احسان جتلائے گا کہ میں نے تجھے پانی لیا تھا وضو کے لیے. حالانکہ احسان جتلانے کے بعد عمل برباد ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے ولا تبتلوا اعمالکم بالمن والاذی, اگر تم نے احسان جتلایا تو عمل برباد. آپ کو پتا کہ آدمی خصیص ہے, یہ میں نے اگر پانی وضو کے لیے لیا تو یہ کل احسان جتلائے گا. تو اب شریعت کا حکم ہے کہ اس سے پانی مت لو. عزت نفس بہت بڑی چیز, عزت نفس کا اسلام میں بہت خیال, اس سے پانی مت لو, تیمم کر کے نماز پڑھو. اب بتائیے کتنا اہم مسئلہ, نماز اللہ کی, خدا کہتا ہے وضو نہ کر, یعنی اللہ کو بندے کی عزت نفس اتنی عزیز ہے, میری نماز پڑھ رہا تیمم کر لے, مگر اپنی عزت نفس کو محفوظ رکھ. عزیزان گرامی باپ نے دیکھا اسی طرح سے باپ کا بچہ ہے, عزت نفس بہت زیادہ اہم ہے. عزت نفس کو آج ماڈرن سائیکالوجی میں اس کا نام سیلف اسٹیم رکھ دیا گیا, کہ سیلف اسٹیم بچے کی بڑھائیں گے بچہ ذہین ہوگا, بچہ ہوشیار ہوگا, بچہ با ادب ہوگا, بچہ با اخلاق. اگر اس کی سیلف اسٹیم گر گئی تو ہر چیز ختم ہو جاتی. صلوات پر محمد و آل محمد. اب دیکھیے غصہ جو انسانوں میں آ جاتا ہے یہ عادت ہم سیکھتے ہیں, کہاں سے سیکھتے ہیں, والدین سے بھی سیکھتے ہیں, دوستوں سے بھی سیکھتے ہیں, اسکول سے بھی سیکھتے ہیں, ماحول سے بھی ہم عادت سیکھتے ہیں. مثال کے طور پر بچے نے گلاس توڑ دیا, گلاس توڑ دیا, باپ نے ڈانٹا, ماں نے تھپڑ مار دیا, ٹھیک ہے. اب یہ بچہ سیکھ رہا, جو پریکٹیکلی دیکھ رہا ہے بچہ وہ زیادہ سیکھتا. صلوات پڑھیں محمد والے. جب بھی کوئی نقصان کرتا ہے ڈانٹ بھی ملتی ہے, تھپڑ بھی ملتی ہے. اب جب یہ باپ بنے گا یہ بھی وہی کام کرے گا, یہ وہی کام کرے گا. کوئی ایک شخص کہتا تھا کہ مجھے باپ بہت مارتا تھا, تو میں نے کہا کہ میں بڑا ہو کر میں اپنے بچے کو نہیں ماروں گا, لیکن وہی ہوا کہ میں بھی وہی کرتا رہا جو باپ نے کیا. یہ کہ عادت ہو جاتی ہے نا دیکھ کر. لیکن آپ کے بچے نے گلاس توڑ دی, آپ غصے میں نہیں آئے, آپ نے چیخے, آپ نے کیا کیا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد, صلوات پڑھ دی. اب یہ بچے کو پریکٹیکل ٹریننگ ہو رہی ہے کہ جب بھی گلاس کوئی توڑ دے تو صلوات پڑھ دینی ہے, مارنا نہیں ہے, صلوات پڑھ محمد. یہ عملی ٹریننگ ہوتی ہے. عادتیں جو ہم ہیں والدین سے زیادہ سیکھتے ہیں, اس کے بعد اسکول میں ہم زیادہ سیکھتے ہیں, ماحول سے ہم سیکھتے ہیں. تو عزیزان گرامی اب کوئی بھی بری عادت آپ کو لگ گئی, مثلا غصے کی عادت, نماز, اب اس غصے کی عادت کو ختم کرنا ہے تو کس طرح سے ختم کیا جائے. صلوات پر محمد و آل محمد. ہر انسان کو غصے سے نفرت ہے, غصے میں اچھی چیز نہیں ہے, لیکن اب عادت بن چکی ہے. کہتے ہیں کہ عادت کیا ہے, عضوہ بن جاتے, آرگن بن جاتے, عادت ایسی چیز ہے. اب اگر یہ عادت کسی کی ہو گئی ہے تو کیسے ختم کریں, جب تک آپ جڑ کو تلاش نہیں کریں گے نا تب تک عادت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. سلوات پڑھ دو محمد. اب جڑ کیسے, عادت کیسے بنتی ہے؟ ریپیٹیشن سے. ایک کوئی عمل بار بار کرے, تکرار کرے, بار بار کرے. آپ نے 10 مرتبہ غصہ کیا, 20, اب یہ عادت ہو جائے. غصہ, چیخنا, چلانا, ہاتھ چلانا انسان کی عادت ہو جائے تکرار عمل سے, ریپیٹیشن سے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ غصہ جو ہے اس کے پیچھے کیا ہے. غصہ تو ایک ایکشن ہے, اس ایکشن کے پیچھے کیا ہے؟ ہاں جی, یہ انسان جو ہاتھ چلاتا ہے, زبان چلاتا ہے, گالی دیتا ہے, یہ تو ایک ایکشن ہے. اس ایکشن, اس عمل سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ مثال دے دوں, مثلا آپ بس میں جا رہے ہیں, گاڑی میں جا رہے ہیں, ٹرین میں جا رہے ہیں, ٹیوب میں جا رہے ہیں, کسی نے آپ کو گالی دے دی. ہاں جی, اب جب کسی نے آپ کو گالی دی تو آپ نے سوچا کہ سب لوگوں کے سامنے اس نے مجھے گالی دی, میری انسلٹ ہو گئی, تو مجھے کچھ کرنا چاہیے. اب آپ نے اسے مارا یا آپ نے بھی گالی دی؟ کیوں آپ نے اسے مارا؟ اس لیے کہ آپ نے سوچا کہ یہ میری بے عزتی ہو, سب لوگوں کے سامنے اس نے مجھے دھکا دیا, اس نے مجھے گالی دی. اب آپ نے دیکھا کہ یہ آپ کی سوچ ہے, یعنی ایکشن بعد میں ہوتا. یہ جو آپ نے اسے مکہ مارا بعد میں, اس سے پہلے کیا ہے؟ تھنکنگ, آپ کی سوچ ہے. آپ نے سوچا میری بے عزتی ہو گئی, اسے مارنا چاہیے. اب تھنکنگ سے پہلے کیا تھا؟ تھنکنگ سے پہلے بھی ایک چیز چھپی ہوئی ہے. سر بات پڑی محمد عباد. لیکن ریپیٹیشن آف ایکشن سے ہیبٹ بنتی ہے. ایکشن سے پہلے کیا ہے؟ ایکشن سے پہلے ایموشن ہے, اور ایموشن سے پہلے تھنکنگ ہے. اب تھنکنگ سے پہلے کیا؟ تھنکنگ سے پہلے یہ آپ کا عقیدہ ہے. کیونکہ آپ نے معرفت نفس کا علم حاصل جب نہیں کیا تو آپ کا عقیدہ وہی ہے جو بازاری لوگوں کا عقیدہ ہے, جو جاہلوں کا عقیدہ ہے, جو عام لوگوں کا عقیدہ ہے. سب عام لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر بھرے من میں کوئی گالی دے دے تو یہ بے عزتی ہوگی. تو کیونکہ آپ نے کبھی معرفت نفس کا درس حاصل نہیں کیا تو آپ کا عقیدہ وہی ہے جو عام جاہلوں کا عقیدہ, جو بازاری لوگوں کا عقیدہ, جو ان پڑھ لوگوں کا عقیدہ. ان پڑھ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی گالی دے دے تو جناب بے عزتی ہے, ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. لیکن آئیے عقیدہ قرآن سے پوچھیں, آئیے عقیدہ اہل بیت سے پوچھیں کہ اگر کوئی ہمیں گالی دے دے تو کیا ہماری بے عزتی ہے؟ قرآن کہتا نہیں, العزت للہ والرسول وللمؤمنین. عزت کا مالک تمام کا تمام خدا ہے, اور اس کے بعد تمام کی تمام عزت اس کے رسولوں کے لیے ہے. اب رسولوں کو تو سارے بدماش لوگوں نے گالیاں دی ہے, قرآن کہہ رہا ہے, تاریخ کہہ رہی ہے, حدیث کہہ رہی ہے کہ انبیاء کو, ائمہ معصومین کو بد کردار لوگوں نے گالیاں دی ہیں. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو گالی دے رہا ہے وہ ذلیل ہو رہا ہے, تم ذلیل نہیں ہو رہے. سلوات پڑھی محمد. اب عقیدہ بدل گیا. اگر آپ اسی پرانے عقیدے پر رہیں گے تو غصے میں آ جائیں گے. قرآن کہہ رہے ہیں جو گالی دے رہا ہے وہ ذلیل ہو رہا ہے, اس کی بے عزتی ہو رہی, تمہاری بے عزتی نہیں ہے. اگر تم بھی گالی دو گے تم اور وہ دونوں ایک جیسے ہو جائیں. انبیاء کو لوگوں نے گالیاں دی ہیں, ائمہ معصومین کو لوگوں نے گالیاں دی ہیں, کافروں نے, فاسقوں نے, یزیدیوں نے. جو گالی دیتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے, آپ ذلیل نہیں ہیں. اب آپ نے دیکھا عقیدہ بدل گیا کیونکہ اب آپ کے پاس علم آ گیا, قرآنی فکر آ گئی کہ عزت خدا کے لیے ہے, اس کے بعد سب سے زیادہ عزت دار اس کے رسول ہیں, اور اس کے بعد سب سے زیادہ عزت دار مومنین ہیں جو خود پہ کنٹرول کرتے ہیں, جو غصے پہ کنٹرول کرتے ہیں. جن کا عقیدہ یہ ہے جو گالی دیتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے, مگر جو گالی پہ صبر کرتا ہے وہ عزت دار ہوتا ہے. سر بات پڑی محمد. اب آئیے دوسرا عقیدہ مولانی سے سنتے ہیں. جنگ صفین میں معاویہ کے لشکر نے مولا علی کے لشکر کو گالیاں دی. مولا علی کے لشکر والے بھی چاہتے تھے گالی کا جواب گالی سے دے. مولا نے خبردار کوئی میرا سپاہی گالی نہ دے. مولا پھر ہم گالیاں سنتے رہے. ان کا عقیدہ وہی تھا, عام لوگوں کا تھا نا. مولا علم دینا چاہ رہے, معرفت نفس دینا چاہتے. مولا فرماتے سنو اے میرے چاہنے والوں, میرے لشکر کے سپاہیوں سنو, جو بھی گالی دیتا ہے ہر گالی سے اس کی قبر میں ایک بچھو بنتا ہے. وہ اپنی قبر میں بچھو بنا رہے, تمہیں بھی شوق ہے بچھو بنانے کا؟ سلوات پڑھی محمد. مولا نے انہیں علم دے کر ان کا قیدا پہلے باطل تھا صحیح کر دیا. گالی جو بھی دے گا ہر گالی سے ایک بچھو بنتا ہے. انہیں گالیاں دینے دے, اپنی قبر کو بچھوؤں سے بھرنے دے. آپ جاہل نہیں, یہ جاہلوں کا عقیدہ ہے. علی والوں کا عقیدہ یہ ہے جو صبر کرتا ہے وہ عزت والا ہے. صبر صلوات پڑھیں. اب آپ نے دیکھا جب معرفت نفس نہیں ہوتی انسان کا عقیدہ یہ جاہلوں والا ہوتا ہے. کئی قصے ہیں کہ جناب بس میں چلے گئے, ایک شرابی نے دھکا دیا, مکہ مارا, اس نے کہا میری بے عزتی ہو گئی, اور شرابی کو اس نے مکہ مارا. شرابی نے خنجر نکال لی, ایک خنجر لگائی ادھر سینے میں, ایک اس کی آنکھ, ایک کی آنکھ ضائع ہو گئی, ہمیشہ کے لیے کانا ہو گیا. بہت سارے لوگ تو مر بھی جاتے. وہ شرابی ہے, جو شریف انسان ہے جس کے پاس معرفت و نفس ہے وہ گندے لوگوں سے منہ نہیں لگاتا. دھکا دیا آرام سے شریف آدمی دوسرے کونے میں چلا جاتا. سلوات پڑھی محمد. لہٰذا پریکٹیکل لائف میں معرفت و نفس کا علم ہونا ضروری ہے. کتنے لوگ اسی جہالت میں اپنی جان کھو بیٹھے, بدماشوں کے ساتھ, شرابیوں کے ساتھ, نشے لوگوں کے ساتھ, وہ سمجھ کے ہماری بے عزتی ہوگی. میرے بھائی وہ خود ذلیل ہے, آپ کی عزت ہے اگر آپ صبر کر لیں. صلوات پڑھی محمد. اب آپ نے دیکھا, اب یہ جو فارمولا آپ نے سنا یہ حضرت ارسطو کا, ارسطوٹلس کا فارمولا ہے کہ عادت بنتی کیسے. عادت ریپیٹیشن آف ایکشن ہے, ایکشن سے پہلے ایموشن ہے, ایموشن سے پہلے تھنکنگ ہے, اور تھنکنگ سے پہلے بلیو ہے. ہاؤ وی آر میکنگ اور ہیبٹس, ہاؤ کین وی چینج اور ہیبٹس, دس از دا ونڈرفل فارمولا آف ارسطوٹلس. With the repetition of action is habit, and before repetition of action, before action is emotion, and before emotion is thinking, and before thinking is belief. So change your belief, change your thinking, change your thinking, change your emotion, change your emotion, change your action, change your action, change your habit. This is the wonderful formula that everyone can change his bad habits. But the root of all bad habits are your belief. Why you are believing? Salawat ba Muhammad wa Allah. Asal muhim wahi aqeedah. Kyun Farsi mein isliye arz nahi kar raha hu ki Farsi momin ne darkhast ki ke alag se unka inshaallah namaz ke baad program hai. تو انشاءاللہ جوانوں کے لیے تھوڑی سی انگلش میں اور اردو میں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عقیدے کو بدلنا, عقیدے کو بدلیں گے تو آپ کی تھنکنگ بھی بدل جائے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک اچھی اسٹوری ہے اخلاقی. آپ دیکھیے کیسے اللہ کے اولیاء گزرے. امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو دعوت دی ایک مجتہد مرد نے اپنے گھر میں. پانچ مجتہدین وہاں اکٹھے تھے, اور مجتہدین کے گھر بہت سمپل ہوتے ہیں, دو کمرے ہوتے ہیں, وہ بھی چھوٹے چھوٹے, بیچ میں وہ دیوار بھی لکڑی کی ہوتی ہے, اور ساتھ کچن تھا. اب جس مجتہد نے دعوت دی اس کی بیوی ذرا غصے والی, اور پتہ نہیں کسی چیز پر غصہ آ گیا, اور وہ جناب اپنے مجتہد شوہر کو گالیاں دینا شروع. اب آواز جو ہے سارے سن رہے تھے, پانچ مجتہد بیٹھے ہوئے وہ سب گالیاں سن, مجتہد مر جا. تو اس مجتہد کا بھائی وہاں بیٹھا تھا, کھڑا تھا کچن میں, وہ بہت غصے میں لال ہوئی، کہا بس پہلے تو اکیلے میں بے عزتی کرتی تھی، آج تو سب کے سامنے تھی، اس کو طلاق دے دے، حد ہو گیا. وہ بھائی کہہ رہے اس کو طلاق، اور مجھتے ذرہ برابر غصے میں وہ مسکرا رہے سلوات پڑھی اللہ 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 دیکھیں بلیف میں جو فرق ہوتا ہے تو یہی بس عادت کو بدلنا ہے تو بلیف بدل. جس کو گاڑیاں مل رہی وہ مسکرا رہا ہے، اور بھائی کہہ رہے کہ اب کیا تیری آبرو رہی، کیا عزت رہی، پانچ مجتہد بیٹھے ہیں، تیری بیوی نے تجھے ذلیل کر دی، دے دے اس کو طلاق، پہلے تو اکیلے میں بے عزت کر دی، اب سب کے سامنے. مجتہد نے مسکرا کر کہا اس کے بھائی نے کہ اگر میں اس کو طلاق دے دوں تو اس میں اور مجھ میں فرق کیا رہے، پھر میرے علم کا فائدہ کیا کہ میں بھی اس کی طرح غصے میں آ جاؤں اور اسے طلاق دے دوں. اب یہ فرق کیوں ہے؟ اب حدیث سنیں کہ فرق تب ہوتا ہے کیونکہ عقیدے میں فرق ہے، جب عقیدے میں فرق ہوتا ہے تھنکنگ میں فرق ہوتا ہے، جب تھنکنگ میں فرق ہو ایموشن میں فرق ہوتا ہے، جب ایموشن میں فرق ہو ایکشن میں فرق ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی بیوی شوہر کو گالی دے یا شوہر بیوی کو گالی، کوئی بھی اگر صبر کر لے شوہر اور بیوی کے درمیان، بیوی نے گالی دی شوہر نے صبر کر لیا، شوہر نے گالی دی بیوی نے صبر کر لیا، اللہ کے رسول فرماتے جو صبر کر لے بیوی کی گالی پر یا بیوی سے صبر کر لے شوہر کی گالی پر، تو خدا اس صبر کی وجہ سے اس مومن یا مومنہ کو 1000 شہیدوں کا ثواب دے. اب آپ نے دیکھ حضور پاک نے ایک نورانی حدیث بیان کر کے ہمارا عقیدہ قرآنی بنا ہے. جاہلوں کا تو عقیدہ وہی تھا جو اس کے بھائی جاہل تھے، کہہ رہے دے دے طلاق. ہاں جی حضور پاک کہتے اگر بیوی آپ کو طلاق میں گالی دے رہی ہے آپ صبر کریں تو 1000 شہید کا ثواب. اب ایک سیمینار تھا انگر پر پیرس میں، تو میں نے یہ حدیث پڑھی اور میں نیچے آ گیا ممبر سے، تو ایک ہمارے کھوجا مومن تھے وہ بیچارے بہت ہی افسردہ یعنی افسوسناک چہرے سے منہ لٹکائے ہوئے آئے اور کہا کہ مولانا میری بیوی تو مجھے گالیاں دیتی نہیں، مجھے 1000 شہیدوں کا ثواب ملا، میں کیا کروں. اب آپ دیکھیں جب عقیدہ بدل جائے تو یہ حال ہو جاتا ہے کہ میری بیوی مجھے گالی دے تو میں 1000 شہیدوں کا ثواب لوں. میں نے کہا ثواب کے چکر میں اسے جہنمی نہ بنا. چلو آج عقیدہ نگران میں اصل عقیدے کو بدلنا، جب تک عقیدہ نہیں بدلے گا عمل نہیں بدلے. ہم سمجھ رہے ہیں عقیدہ بسی توحید عدل نبوت امامت قیامت، یہ تو ہمارا ایمانی عقیدہ ہے، مگر زندگی گزارنے کے لیے ہزاروں عقیدے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، ہزاروں عقیدے. جب تک وہ سارے عقیدے قرآنی نہیں ہوں گے ہمارے ایموشنز پر کنٹرول نہیں ہوگا. اب جو ہمارے روزمرہ کی زندگی کے عقیدے ہیں وہ ہم کہاں سے سیکھتے ہیں، یا ہالی ووڈ سے سیکھتے ہیں یا بالی ووڈ سے سیکھتے ہیں، پھر ہمارے ایموشن کا کیا ہوگا، پھر طلاقیں ہوں گی اور کیا ہوگا، جھگڑے ہوں گے اور کیا ہوگا، ڈپریشن ہوگا اور کیا ہوگا. روزمرہ کی زندگی کے عقیدے بہت ضروری ہیں کہ ہم ان کو درست کر لیں اور قرآنی کر لیں، اہل بیت کے مطابق کر لیں تو کوئی زندگی میں پرابلم نہیں ہو. صلوات پر محمد و آل. لہذا یہ بھی سن لیجئے کہ اگر بیوی شوہر سے بد اخلاقی کرے یا شوہر بیوی سے بد اخلاقی کرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ قبر کے فشار سے بچ نہیں سکتا. جو بھی بد اخلاقی کرے کتنا بھی نیک ہو قبر کے فشار سے نہیں بچ سکتا. میں ننگے پاؤں شریک ہوں پر میں ہزاروں ہزاروں فرشتے آئے خود اپنے دستہائے مبارک سے اس مسلمان کو قبر میں لٹایا، لیکن جب قبر بند ہو گئی حضور پاک کی آنکھوں میں آنسو آنے کے قریب، میں کیا ہو گیا کہ اس وقت اس میرے صحابی کے فشار قبر سب حیران ہو. ابھی تو آپ نے فرمایا کہ اس کی جنازے میں فرشتے آئے، بے شک یہ سورہ قل ھو اللہ احد بہت پڑھتا تھا اس لیے فرشتے اس کے احترام میں آئے. میں ننگے پاؤں اس صحابی کے جنازے میں اس کے احترام میں شریک، لیکن میرے مسلمانوں، میرے صحابیوں، میرے امتیوں سنو، حقوق الناس کسی بندے پہ ظلم نہیں، خدا عادل ہے، خدا نہیں بخشے. خدا کے گناہ ہم نے کی یہ فوراً بخش دیتا ہے، تھوڑا گریہ کیا، توبہ کی، دعائے کمیل پڑی، سجدے میں گریہ کیا، خدا بخش. مگر حقوق الناس کسی بندے پر بھی تم نے ظلم کیا ہے، خدا معاف نہیں کرے. قبلہ اس نے گناہ کیا کیا، لوگ پوچھنے لگے، مسلمان پوچھنے لگے، اصحاب پوچھنے لگے. حضور پاک نے کہا اس کا کوئی اور گناہ نہیں تھا، یہ اپنی بیوی سے بد اخلاق. اور کہا سنو، جو شوہر بیوی سے بد اخلاقی کرے گا وہ فشار قبر سے نہیں بچ، یا بیوی شوہر سے بد اخلاقی کرے گی وہ بھی فشار قبر سے نہیں بچ سکتی. صلوات پڑھ محمد و لہذا بہت خیال رکھیں ایک دوسرے کا. پاکستان میں بیچاری خواتین خط لکھتی ہیں کہ مولانا ہمارے میاں کو مجلس میں نصیحت کریں، مجھ پہ ظلم کرتا. یہاں مرد حضرات خط لکھتے ہیں مولانا ذرا ہماری بیویوں کو نصیحت کریں. پاکستان ہندوستان میں بہت اچھی تھی، یہاں نیوزی لینڈ آسٹریلیا میں ظلم ظلم ہے، عورت کرے تو بھی ظالم ہے. ہاں جی، کیونکہ یہاں پاورز عورتوں کے زیادہ ہیں، وہاں بیچاری خواتین کا کوئی پاور نہیں ہے، مرد ظلم کرتے ہیں. حضور پاک نے دونوں کے لیے کہا کہ جو بھی ظلم کرے گا، جو بھی بد اخلاقی کرے گا، فشار قبر کے عذاب سے بچ نہیں سکتا. عزیزان گرامی بہت خیال رکھیں. یہ حدیث ہم نے سیالکوٹ میں ایک مرتبہ پڑھی تھی، تو وہاں ایک بیچارے مرتے، جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی پہ کچھ زیادتی کرتے تھے اور اس کی بیوی بیمار تھی، اور گئے اور مجلس کا اثر ہوا، جا کے اپنی بیوی سے معافی مانگی. اگر وہ معاف کر دے تو خدا بھی معاف کر دے، اور بیوی نے اسے معاف کر دیا، اور وہ ایک دن کے بعد اس بیوی اس کی اس دنیا سے چلی. تو کہا مولانا یہ آپ کی آنے کی وجہ سے میں اس عذاب سے بچ گیا، کہ میں نے رو رو کے اس سے معافی مانگی کہ میں جاہل تھا، میں نادان تھا، میں تجھ پہ ظلم کرتا تھا، مجھے بخش دے. اور بیوی نے بھی مجھے بخش دیا، وہ بیچاری دنیا سے چلی گئی. عزیزان گرامی، میاں بیوی کا رشتہ بہت نزدیکی ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، شیطان آ جاتا ہے، کوئی معصوم نہیں ہے، کبھی شوہر سے ہوتی ہے، کبھی بیوی سے. تو آپ ایک دوسرے کو معاف کر دیں تو فشار قبر سے آزادی ہو جائے گی. صلوات پڑھی محمد اللہ کسی بھی بندے پر ظلم کیا ہے خدا معاف نہیں کرے، اس سے معافی مانگ. خدا کے گناہ ہے، آج شب جمعہ ہے، گریہ کریں گے، توبہ کریں گے، خدا فوراً معاف کر دے، دیری نہیں، ایک رات میں ساری زندگی کے گناہ جو خدا کے لیے خدا بخش دے. لیکن کسی بندے پر بھی ظلم کیا ہے وہ خدا ہرگز نہیں بخشے، خدا عادل. آئیے شب جمعہ ہے، خدا کی بارگاہ میں چلیں گے. دعائے کمیل کے چند جملے خبر کن عرض کرتے ہیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد، مل کے سر. اللہم صل علی محمد وآل محمد وأجل فرجهم سب. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على محمد وأجل فرجهم. دس مرتبہ يا الله يا الله سب مل کے بلند کر اللهم اغفر لي الذنوب التي او میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش جن کی وجہ سے عزت برباد ہو جاتی ہے او میرے اللہ میری کوئی عزت تیری دربار میں نہیں ہے کیونکہ میں گناہگار ہوں میں خدا کا آج میں نے گناہ کر کر کے اپنی عزت کو برباد کر دیا میرے اللہ تجھے واسطہ دیتا ہوں اس عزت دار بیوی گایا جو دنیا سے روتی گئی یہ فریاد کرتی گئی بابا اے بابا تیرے بعد زہرا نے وہ مصیبت دیکھی اگر بہاروں پہ بڑھ دی تو بہار سن میں بدل جاتے میرے تجھے زہرا کی مظلومیت کا آج ہمارے گناہوں کو بخش دے بی بی فاطمہ زہرا نے کنیز کا جلدی جا ہنسنے کے بابا کو بلا کر لا مولا علی فاطمہ زہرا نے فرمایا یا علی رات میں نے خواب میں بابا کو دیکھا ہے بابا رسول خدا فرما رہے تھے زہرا میں تجھے لینے کے لیے آیا زہرا تیرے دکھوں کے دن ختم ہونے والے اس کے بعد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ایک جملہ کہا اور علی کی چیخیں بلند مولا علی بلند بلند آواز سے رونے سنیں گے بی بی فاطمہ زہرا نے کیا فرمایا کہ باتے غیبر علی بلند بلند آواز سے رونے لگے بی بی زہرا نے فرمایا یا علی میں تھوڑی دیر کی مہمان ہوں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو مجھے معاف ولن 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 پروردی میں علی شرمندہ ہوں تو نے میرے گھر میں جدیاں لگا لباس بدلا تو نے میرے گھر میں جگیاں پیسی آئے میرے گھر میں ظالموں نے تجھ پہ آگ کا دروازہ گرایا مگر میں وصیت پیغمبر کے سامنے آئے مجبور تھا زہرا علی شرمندہ علی شرمندہ اللہ اکبر شری فاطمہ زہرا نے فرمایا یا علی میں نے بابا سے حدیث سنی تھی جو بیوی شوہر سے آئے بد اخلاق ہوگی وہ فشار قبر سے نہیں بچ سکتی آنے والی نسلوں کو زہرا سمجھا رہی ہے جانے سے پہلے ایک دوسرے کو معاف کر دینا سب مل کے دس مرتبہ یا غفار یا غفار اے عزیز آج بخشش کی رات ہے آج توبہ کی رات ہے جب بھی آنکھوں میں آنسو آئے اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے شب جمعہ ہے جمعہ کی رات ہزاروں فرشتے حدیث میں آسمانوں میں آواز دیتے ہے کوئی توبہ کرنے والا ہر کوئی اپنے گناہوں سے پشیمان ہونے ہے کوئی جہنم کی آگ بجھانے والا یہ خاص رات گناہگاروں کی توبہ کے لیے مگر عزیزو جب بھی روئے معرفت کے ساتھ یہ بھی معرفت کا درس امام فرماتے ایک مومن مجلس میں روتا ہے دعا میں روتا ہے مگر بغیر آواز کے روتا ہے اور دوسرا مومن اسے معرفت ہے آواز سے رونے کا کتنا ثواب دیا دونوں کے ثواب میں زمین و آسمان کا فرق عزیز و خدا وہ ہے جو اس آپ کے ایک آنسو کو سمندر بنانا چاہتا مجلس میں دعا میں رونے کی معرفت حاصل کر زمین آسمان کا فرق اب سنیے امام نے سمجھایا امام فرماتے ہیں جب کوئی بلند آواز سے دعا میں روتا خدا تیرے رونے کی آواز پہلے آسمان کے فرشتوں کو سناتا ہے ان فرشتوں کا دل بڑا نرم ہے یہ بھی رو کے کہتے میرے اللہ دنیا سو رہی ہے یہ بیچارے اتنی تعداد اللہ تعالی لاکھوں کروڑوں فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے بلند آواز آہستہ روئے ثواب ایک آواز سے روئے ثواب کی کوئی حد نہیں پھر معصوم فرماتے پھر خدا تیرے رونے کی آواز دوسرے آسمان کے فرشتوں کو سناتا ہے. یہ فرشتے بھی کہتے میرے اللہ یہ تیرے حسین کے اولاد حسین کے ماتمی ہیں انہیں بخش دے. یہ قطرہ نہیں کہا سمندر. اسی طرح سے پھر خدا آپ کے رونے کی آواز تیسرے چوتھے ساتویں آسمان کے فرشتوں کو سنا. عرب ہاں یہ فرشتے آپ کے لیے دعا. عزیز رونا نہ آئے میں رونے کی صورت بنائے رونے کی آواز بنائے تاکہ سارے فرشتے آپ کے لیے دعا کریں. یا بس اتنا سوال اس سے بھی زیادہ. اب وہ غور سے سنیں جن کی والدہ کا انتقال ہو گیا. وہ غور سے سنیں جن کے والد کا انتقال ہو گیا. امام فرماتے پھر خدا تیرے رونے کی آواز تیری مرحومہ ماں کو سنا دو. او ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے. ماں قبر میں برزخ میں رو کے کہتی ہے میرے اللہ میرا بیٹا میری بیٹی حسین کے صدقے میں بخش دے. عزیز کسی طرح سے مجلس حسین میں بھی رونے کا یہی انداز کہ گھٹ گھٹ کے نہ رویا بلند بلند آواز سے رویا کرے. امام جعفر صادق سرکار موجود ہے ذاکر مجلس پڑھ رہا ہے بہت گریا. ایک مومن آیا امام نے شکایت کی ہے مومن تو نے میرے مظلوم دادا حسین پہ رونے کا حق ادا نہیں کیا. مومن نے جیب سے رومال نکالی مولا یہ میرے آنسوؤں سے بھیگ چکا. امام نے فرمایا تو نے میرے جملے کو نہیں سنا نہیں سمجھا. وہ میں دیکھ رہا تھا تو رو رہا تھا. میں نے کہا تو نے میرے مظلوم دادا حسین پہ رونے کا حق ادا نہیں کیا. مومن نے کہا مولا مجھے بتائے میں کیسے روؤں کہ حق ادا ہو جائے. اب مومنوں سنو ایسے رویا کرو. مجلوم امام فرماتے جیسے بوڑھی ماں او جوان کے لاش پہ او بہن کر کے رو دی ہے ہوشیوں کرو میرے بدلو حسین. اگر کرو میرے ولی حسین او میرے پیاس حسین. آنکھوں میں آج میں دعا کی وقت سب مل کے گئے خدا بخش کی رات میں ہاتھوں کو بلند کرے الہی اللہ دس پر دبا سب مل الہی اللہ خدا معافی دے حسین کے صدقے معافی دے دے سب مل کے الہی بلند آواز الہی اللهم اغفر للذنوب التي تنزل ذكرها. اے خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے تیرا عذاب نازل اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء ومري الله مري ان گناہ کو بخش جن کی وجہ سے دعا بھی قبول نہیں ہوتی اے خدا تو پرندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے تو سمندر میں رہنے والی مچھلیوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اے خدا تو جنگلوں میں رہنے والے حیوانوں کی دعائیں قبول کرتا اگر میری دعا بھی قبول نہ ہو پھر مجھ سے بدبخت بھلا کون ہے اگر میری دعا بھی قبول نہ ہو پھر مجھ سے بدتر بھلا کون ہے اے خدا آج شب جمعہ شب رحمت دے میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہو اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير او میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے آتی ہوئی نعمتیں واپس چلی جاتی عزیز یہ گناہ کیا سر اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش جن کی وجہ سے بندہ اللہ کی رحمت سے ماں امید ہو جاتا ہے مایوس ہو جاتا ہے کتنے گناہ کیا سرا مولا علی نے بخش اللہم اغفر لی الذنوب التی تو اجل الفنا او لوگوں کچھ ایسے گناہ جن کی وجہ سے عمر کم ہو جاتی او میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش جن کی وجہ سے 30 سال کی عمر 3 سال میں بدل جاتی عزیزو یہ سارے گناہوں کے اثرات اللہم اغفر لی کل ذنب عبد و کل خطیئت اے خدا میرے سارے گناہ بخش دے میری ساری خطائیں بخش دے سب مل کے یا سریع بلا یا سریع بلا یا سریع اے کائنات میں سب سے جلد راضی ہونے والے میرے اللہ آج ہم سے راضی ہوئے آج ہم سب سے راضی ہوئے اے خدا ہماری بری عادتیں ہیں وہ جلد ختم کر دے نورانی صفات ہمیں نصیب کر میرے اللہ تو نے خود کہا وابتغوا الیہ الوسیلۃ دعا قبول کرانی ہے تو وسیلہ تلاش آئی آج ایک ایسا وسیلہ تلاش کریں کہ انشاءاللہ کسی کی دعا رد نہ ہو سب جھولیاں بھر کر جائیں سب اپنی مرادوں کو حاصل کر کے جائیں او میرے اللہ اس مظلوم یتیم بچی کا تجھے واسطہ عزاداروں میں نے نام نہیں لیا سمجھ گئے یہ کون یتیم بچی ہے جس پر بابا کے بعد ظالموں نے بڑا ظلم کیا کوئی تماچے مار دیا کوئی تادیا نے کوئی پتھر مارتا تھا کوئی خاک پھینکتا تھا میں نے کس کا واسطہ دیا اے خدا تجھے حسین کی یتیم سکینہ کا واسطہ آج ہم سب کی دعائیں قبول کر لے اللہ آپ سب کو اس ننی سی معصومہ بچے کی قبر کی زیارت نصیب ہو. اس وقت شام میں مومنین بیچارے بڑے مظلوم ہیں, ہزاروں شہیدوں کے چار شہر جو ہے وہ گھیرے میں ہے ان ظالموں کے, سفیانیوں کے گھیرے میں چار شہر شیعوں کے. تین مرتبہ بیوی زینب سلام اللہ علیہ کے روزے پہ حملہ ہو چکا. دعا کریں کہ شام کے مومنین بیچارے ان کی جان مال عزت ناموس محفوظ. اللہ آپ کو بیوی معصوم اس معصومہ بیوی کی زیارت نصیب. عزاداروں ایک روایت عرض کر رہا, جب آنکھ میں آنسو آئے بیوی کا واسطہ خدا کو دے کر دعا قبول کر. آئے جب شام میں شام ہوتی, جب شام میں شام ہوتی او پرندے ٹولیاں ٹولیاں کر کے زندان کے اوپر سے گزرتے تھے, سکینہ یہ منظر دیکھ کے سید سجاد میرے مظلوم ہاتھ پکڑ کے ایک سوال کرتی تھی, خود بھی روتی تھی سارے زندان کو بلا. عزاداروں سنیں گے معصومہ بچی کیا سوال کرتی. سکینہ سوال کر دی تھی سجاد میرے بھائی یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں, سجاد سوال سبق دیتے فرماتے تھے سکینہ یہ اپنے گھر جا رہے ہیں. اور سکینہ رو کے کہتی تھی ہم اپنے گھر کب جا. میرے بیمار مظلوم بھائی ہم اپنے کب جائیں گے, ہم روزے رسول پہ کب جائیں گے, ہم قبر زہرا میں کب جائیں گے, ہم سمرا سے ملنے کب جائیں گے. اداداروں مصیبت کی بات یہ ہے جس بچی کو وطن جانے کی زیادہ تمنا تھی وہ بابا بابا کر کے زندان میں مر گئے. تو بچی بابا بابا زندان چاہو. جب بی زینب سلام اللہ علیہ زندان شام سے رہا ہونے لگی, شام کی مومنہ عورت ملنے کے لیے آئی پرسہ دینے کے لیے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے نصیحت کی. اب یہ شاعر کا تصور ہے نہیں معلوم کیا نصیحت وصیت. ایک شاعر نے تصور کیا بیوی نے دعا دی انہیں کس طرح سے, فرمایا شام کی مومنہ عورت اللہ تمہاری گودوں کو آباد رکھے, وہ کبھی ہماری گودوں بھی آباد ہوا کرتی تھی مگر آج علی اصغر اصغر کی ماں کی گود. آج کسی ماں کی گود آباد ہے وہ شام کی مومنہ عورت اللہ تمہاری گودوں کو آباد. اب کیا نصیحت کی؟ شاید میں تصور بیوی نے کیا دیا. عائشہ ان کی مومنہ عورتوں جب تمہیں اپنے بچوں کے پیار سے فرصت مل جائے اس نمیز قبر میں کرنا ہماری بچی یہاں پر کوئی نہیں اس کے بل پہ جراغ جلا دیا کرنا اے قبر سکینہ پھر فاتحہ پڑھ لیا
پروردگار انشاءاللہ شام کے حالات بہتر ہوں تاکہ مومنین وہاں جا کے آزاداری کر سکیں. اے خدا یہ سفیانی لوگ جو ظلم کر رہے ہیں وہاں حمص میں نب الزہرا شہروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے مومنین کے شہر ہزاروں شیعوں کو قتل کیا پھر لین سفیانی یزیدیوں کو نیست و نابود فرما شام کے حالات کو بہتر فرما وہاں امن کا مریضوں کو شفا سب کی دعاؤں کو قبول فرما بے اولاد اولاد میرے اللہ جہاں بھی مومنین دنیا میں ہیں ان کی جان مال عزت ناموس کی عبادت فرما ظالم ہے ظلم کرنے میں نیست و نابود فرما پورے دنیا سے ظالمین کے خاتمے کے لیے ظلم کے خاتمے ہمارے مولا آقا امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور فرما ہمیں ان کے اصحاب میں شامل فرما میرے اللہ جو مانگا گیا عطا فرما جو بھول گئے ہیں اور محتاج ہیں وہ بھی عطا فرما میرے اللہ دنیا میں اگر ایک حاجت پوری کرتا قبر میں برزخ میں قیامت میں زیادہ محتاج وہاں بے شمار حاجت پوری فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سورة فاتحة مضمون مؤمنات